آنکھوں سے کتنی دور تک کچھ دیکھتے ہو اور اسی کی برکت سے تم اپنی زبانوں سے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہو اور لوگوں کو اپنے بیانات سے اپنے سامنے متاثر کرتے ہو اور اسی کے تمہارے کان سنتے ہیں. جس دن یہ روح نکل گئی تو تمہارے نام بدل جائیں گے اور جنازہ اس کو کہا جائے گا اور میت اس کو کہا جائے گا. زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی, کان ہے لیکن سن نہیں سکتے, آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی. وہ بوڑھی ماں جس نے لاڈ سے پالا وہ آج رو رہی ہے, پکار رہی ہے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتا. وہ بھائی جو جان نشاور کرتے تھے, وہ دوست جو اس پر مرتے تھے, آج وہ سامنے ہیں اور سارے اعضاء سالم ہیں, کوئی عضو خراب نہیں ہوا, لیکن اللہ کا امر نکل گیا تو اب یہ جسم کسی کام کا نہیں. قل الروح من امر ربی, اور روح میرے رب کا امر ہے, اور اس روح ہی کے لیے اللہ نے اس کی تربیت اور اس کی نشو نما اور اس کو منور کرنا اور اس کو خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے کتنا چھوٹا جسم ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بنا, وہ تو اللہ کی قدرت اور وہ مراحل گزرتے, لیکن دنیا میں جب آیا کہتے ہیں روح اور اس کی جسم دونوں برابر ہوتے ہیں. اب جسم کے لیے اللہ کا کتنا نظام چلتا ہے, ماں باپ کے دلوں میں کیسی محبت ڈالی, ماں کے سینے میں کیسے غذا دودھ کی غذا بنائی, اور کائنات میں کتنی چیزوں کو. اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, بالش ڈیڑھ بالش کا بچہ تھا, اب 6 ساڑھے 6 فٹ کے قد کا ہو گیا, اور پہلے لوگوں کی قد تو وہ قوم عاد, وہ تو کتنے بڑے ہاتھ جہاں قد والے کتنے ہاتھوں والے ہوتے تھے. اب یہ جسم بڑھ رہا ہے تو اصل جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ہے اور یہ جسم بڑھ رہا ہے, اس روح کو پاکیزہ بنانا, اس کے لیے بھی اللہ نے اپنا یہ دین اتارا ہے اور حضرات انبیاء کرام کو بھیجا ہے. جب جسمانی تربیت اور غذا اور پالنے کے لیے اتنا نظام اللہ نے متحرک کیا ہوا, تو جو روح اصل ہے جس کو نورانی اور خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو عطا کیا, تو اس کی تربیت کے لیے بھی اللہ کا اس عالم سے زیادہ بہت بڑا اہم نظام کہ نبیوں کو وحی دے کر اور اپنے کلام کا نور دے کر نبیوں کو حکم فرمایا تم چل کر جاؤ. حضرات انبیاء کرام کی محنت سے لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان کا نور پیدا ہوتا تھا. ایمان کا نور کیا ہے؟ جیسے سورج کی روشنی سے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے نقصان دینے والی نفع دینے والی چیزوں کو اپنوں کو پرایوں کو سمجھتا ہے اس سورج کی روشنی سے اور آنکھ کی روشنی سے, اسی طرح ایمان کی روشنی ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں میں آتی ہے اور اس کی روشنی سے انسان کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں اور کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں ناکام کرنے والے ہیں, اس ایمان کی روشنی سے پہچانتا ہے. اندھے کو پتہ نہیں کہ چیزوں کی شکلیں کیا ہیں اور رنگ کیا ہے, اس کو تو ایک احساس سا ہے. ہمارے ہاں علماء سال لگاتے ہیں تو ایک عالم آئے, تھائی لینڈ کے صلاح الدین ان کا نام تھا, نابینا تھے بڑے خوبصورت, اور وہ عالم بنے, قرآن پاک حفظ کیا اور اس کو تجوید پڑھی, بڑی بہترین تلاوت کرتے تھے, بڑی دلسوز ان کی آواز تھی, اور پھر عالم بنے. یہ ساری کتابیں جو نابینا حضرات کے لیے ہوتی ہیں تو انہوں نے جسے قرآن یاد کیا اسی طرح سیاہ ستہ اور صرف و نحو بڑے اچھے بھی بولنے والے سال لگا رہے تھے اور بڑی خوشی سے سال لگا رہے تھے. تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی تو کسی ساتھی نے اسے پوچھا, اے صلاح اللہ نے تمہیں بہت نعمتوں سے نوازا کا بالکل, کا دنیا میں کوئی تمنا تمہاری کہ یہ آنکھیں ہوتی کوئی تمنا ہے؟ اس نے ایک عجیب بات کہی, اس نے کہا کہ بس اتنی تمنا ہے کہ وہ ماں جس نے مجھے جنا اور وہ ماں جس نے مجھے دودھ پلایا اپنی گود میں کھلایا, وہ ماں جس کی تربیت سے میں اتنا بڑا بنا, اے اللہ صرف چند لمحات کے لیے مجھے آنکھوں کی وہ اتنی روشنی دے دے کہ میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ سکوں کہ کس چہرے نے مجھے پالا ہے. اور بھائی ہم اللہ کی اس نعمت سے کب سے دیکھ رہے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں اور کب تک دیکھیں گے, اللہ کی کتنی بڑی نعمت. تو روح کی تربیت کے لیے اللہ نے نبیوں جیسی ہستیوں کو, اب جیسے سورج کائنات کا نظام اس سے چل رہا ہے تو سورج میں 3 صفتیں ہیں, ایک اس کی نقل و حرکت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گرمیوں کے دنوں میں جون جولائی میں یہ سورج آسمان پر رک جائے تو اس کی گرمی دنیا کے سارے اسباب کو جلا کر خاک کر دے اور زندگی کا نظام تباہ ہو جائے. نہیں، اس نے حرکت کرنی ہے. اور اگر یہ سورج ڈوب کر جو ہے اپنی جگہ رک جائے تو ٹھنڈک کی وجہ سے سارے کائنات کا نظام جام ہو جائے. تو یہ نقل و حرکت ایک نقل و حرکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روشنی اور حرارت میں کائنات کی بقا ہے. اور دوسرا اس میں استقلال ہے کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا اور جب اللہ باقی رکھیں گے، سوائے اس دن کے جس دن یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے، تو اس دن کے یہ کیسے مسلسل استقلال کے ساتھ اپنی رفتار سے چل رہا ہے. تو نقل و حرکت اور استقلال، کیونکہ اس کا نفع کتنی کائنات کو اور ساری جہاں مخلوقات کو ہے، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا، کبھی رک نہیں سکتا، رفتار میں کمی نہیں لا سکتا. اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ روشنی لے کر یہ حرکت کر، روشنی اور حرارت لے کر حرکت کر رہا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ حضرات انبیاء کرام کی محنت کی وقت اور حضرات انبیاء کرام کی محنت کی اہمیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی. تو اس دعوت والی محنت میں سب سے بنیادی چیز نقل و حرکت ہے، جسے سورج کی جن سیاروں کو، جن فضاؤں کو، جن پہاڑوں کو، جن سمندروں کو اور جن فضاؤں کے جتنے فاصلوں کو روشنی کی ضرورت ہے وہاں روشنی پہنچاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ، تم ناز اور فخر کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کو کی رہبری کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے. تو لہذا اس کام میں بھی نقل و حرکت ہے. اس لیے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکل کر اعمال کرنا، نکلے تو ہم اپنے گشت میں ہیں، مسجد میں آئے تو مشورے کے لیے ہیں، اور شہروزے میں آس پاس کی بستیوں میں جا رہے ہیں، اور چلے میں زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے کسی دور کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، چار مہینے کے لیے مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں. نہیں، جس دن تم نے اپنے قدم کو گھر سے باہر رکھا، مسجد میں مشورے کے لیے بیٹھے اور تم تعلیم کر رہے ہو اور گشت کے لیے گلیوں میں جا رہے ہو اور پہلے شخص سے مل رہے ہو، اے ایمان والو، تمہارا یہ نکلنا اتنا طاقتور اور اتنا بابرکت ہے کہ اپنے نکلنے میں تم سارے دنیا کے انسانوں کی نیت کرو. تمہارے ہر ہر قدم کا اثر، تمہارے ہر ہر بول کا اثر اور تمہارے عزم کا اثر اللہ پوری دنیا میں ڈالیں گے اور دنیا کی فضاؤں کو بدلیں گے. یہ باطل والے اپنی سائنسی ترقی اور اپنے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، ان کے ذریعے یہ اپنے باطل کو پہنچا رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری زبان سے نکلنے والے اللہ کی عظمت کے الفاظ اور انسانوں کی نصیحت کے لیے سمجھانا، او دنیا بھر کے انسانوں، اصل ذات اللہ کی ذات ہے، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر مان لو اور اس دین کی محنت کے لیے نکل جاؤ. یہ الفاظ کائنات کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں. یہ باطل والوں کا اصل گرو شیطان، جس جو نفس دشمن ہے، جو نفس ہمیں خواہشات کی طرف، اللہ کی طاعت اور اللہ کی یاد سے غافل کر کے خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، اور خارجی دشمن ہمارا شیطان ہے. ابا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا، اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر کے آیا ہے تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا جو بندے جن کے دل میں میری یاد ہوگی اور میرے مطلوب ہوں گا، تمہارا بس اس پر چل نہیں سکتا. تو شیطان نے، ہمارا دشمن اصل شیطان ہے، ہمارا دشمن اصل ہمارا نفس ہے. تو جس شیطان نے ساری دنیا کو اللہ سے غافل کر کے دنیا میں لگایا ہوا اور غفلت کی زندگی ان کو دی ہوئی، اس دعوت کے الفاظ سے وہ شیطان بھی بے قابو ہو جاتا ہے اور اس دعوت کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بے دین زندگی وہ گزارنے کا طریقہ جس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی مسائل کا حل ہے، اور انسانوں کی زندگیوں میں دین کا آنا وہ نبیوں کی محنت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس محنت میں بھی مستقل نقل و حرکت ہے اور استقلال ہے اور ایمان کی روشنی لے کر پھرنا ہے. کیونکہ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو لے کر ہم پھر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب یہ جب یہ نقل و حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو اس امت کے ذمے ہوئی, اور یہ امت جب اس محنت پر پڑے گی تو نکلنے والوں کے پاس جو دین پہلے سے ہے اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے, وہ دین محفوظ ہو جائے گا. اور ان کے اللہ کے رستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ ان کو ایمان اور تقوی اور دین پر عمل کرنے میں ترقی دیں گے. اور جہاں جہاں یہ جائیں گے لوگ دنیا میں لگنے کی وجہ سے اخلاق ان کے جا رہے ہیں, حیا ان کی ختم ہو رہی ہے, آپس میں الفتیں ختم ہو رہی ہیں, لڑ رہے ہیں, اگر ان کو ان کا خیال نہ کیا گیا تو اور زیادہ پستی میں چلے جائیں گے. ان کی نقل و حرکت سے اور ان کی ملاقات کی وجہ سے اللہ ان کے دین کو بھی محفوظ فرما لیں گے, اور ان کی نقل و حرکت سے اللہ پھر ہدایت کا نظام چلائیں گے, اور اللہ ان کو پستیوں سے نکال کر عزت کی اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچائیں گے. بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور اس کی ظلم کی چکی میں پسنے سے اور ذلت سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا. 40 سال کی دعوت نے نقشہ ہی ایسا پلٹا کہ فرعون کو اس بحر قلزم میں ہلاک کر کے ایمان والوں کو بلکہ مصر سارا دے دیا. اللہ کی یہ سنت ہے کہ جہاں والے حق محنت کو لے کر اٹھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور نبی کے طریقے پر دعوت دیتے ہیں, اب باطل والے پنپ نہیں سکتے, اللہ کا فیصلہ آتا ہے. تو بہرحال اللہ نے یہ ہمیں محنت عطا فرمائی, اللہ اس کے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اس محنت میں دو باتیں بنیادی ہیں, ایک نقل و حرکت ہے اور ایک آپس میں دلوں کا جوڑ اور اجتماعیت ہے. تو اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد میں بیٹھ کر عمل کرنا, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلنا, اس کے لیے اللہ کی طرف سے کتنے بڑے درجات ملے, تو کیا درجہ ہوگا ان لوگوں کا جو ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے. تو بھئی نکلنے والے ہیں, اللہ ان کو بھی قبول فرمائے, اور جو واپس جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اب تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر رہنا ہے, اور اپنے محلوں اور اپنے گھروں میں بھی اس دین کی محنت کو کرنا ہے اور فضاؤں کو بنانا ہے. تو بھئی انشاءاللہ واپس جانے والے بھی اس کی کوشش کریں گے نا جی. اب اللہ کے راستے میں نکلنا کتنے مبارک, کئی دفعہ صحابہ نے یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, ہماری تشکیل نہیں ہوئی یا ہم اپنے آزار کی وجہ سے جو رہ جاتے ہیں, تو نکلنے والوں کے تو بڑے درجات اور اجر ہیں, کیا ہم ان کے درجات کو پا سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر بھی سوال ہوا, مردوں نے بھی کیا, عورتوں کی طرف سے سوال آیا, اجتماعی طور پر بھی سوال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو تم اس وقت نماز شروع کر دو, اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تم روزہ شروع کر دو. تو روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو, اور ان کے واپس آنے تک, وہ سفر ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے, وہ سفر مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے, اور واپس آنے تک تم نماز اور روزے میں رہو, تو کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے, نہ اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں. فرمایا ممکن بھی نہیں, اگر کر بھی لو تو میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے نکلنے کے اجر کے 10ویں حصے کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے, یہ فضاؤں کی غبار جو ان پر پڑے گی اللہ جہنم کی آگ تو درکنار دھوئے سے بھی اللہ محفوظ فرما لیں گے. اور یہ راستہ قربانیوں والا ہے, اور قربانیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا, اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ممبروں پر بٹھائیں گے, اور وہ اللہ کے اس اعزاز سے بہت خوش ہوں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ممبر اور عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں, اور کچھ دیر بعد ایک ہوا چلے گی عرش کی طرف سے, کیا وہ پیاری اور کیا وہ اچھی ہوا ہوگی, وہ اس مشک کو اڑائے گی, سب سے پہلے ان کے جسموں پر وہ مشک گرے گی اور فضا ساری مشک والی ہو جائے گی. یہ اس اعزاز سے حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے, ہمارا یہ اعزاز کس لیے ہو رہا ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ تم جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور ہلکی سی ناگواری کہ بھئی گرد و غبار جم گیا اب نہانا ہے, صاف ہونا ہے اور اپنے میل کچیل کو دور کرنا ہے, کہ یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جس کو آج اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے. اس لیے بھئی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہو, چاہے ہم گشت کریں, چاہے ہم آپس میں سیکھنا سکھانا ہو. ایک آدمی پہلی دفعہ نکلا کلمہ نہیں آ رہا, وہ کلمہ سیکھ رہا ہے اور سیکھ اسی لیے رہا ہے کہ اپنا ایمان بھی بن جائے, زندگی بن جائے اور اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچاؤں. تو اس کا, حالانکہ پچھلی زندگی میں وہ کتنا غافل کے کلمہ بھی نہیں سیکھا, لیکن اس کے کلمہ سیکھنے کا اثر بھی پوری دنیا کے کونوں میں پڑے گا اور قیامت تک اس کا اثر پڑے گا, کیونکہ یہ راستہ اور محنت ہے ہی ایسی عظیم جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے. تو اس لیے ہماری نیت تو بھی پوری دنیا کی نہیں ہے, اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اے اللہ امت مسلمہ اس دین پر ہدایت تو اللہ دیں گے, وہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن ہم مکلف ہیں جسے اللہ کے رسول سارے انسانوں کی ہدایت کے انتہائی طلبگار تھے اور اس کے لیے فکر مند رہتے تھے. اس لیے بھائی ہمارے سینوں میں بھی جو دل دھڑکیں اور ان میں جو غم ہو, ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ ہدایت دیں گے, لیکن ان کی نقل و حرکت سے جن جن کو اللہ ہدایت دیں گے ان کی ہدایت پر آنے کا اور ان کے اپنی زندگیوں میں اعمال کرنے کا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر قربانیاں کرنے کا اور ہدایت کا سلسلہ جو قیامت تک ملے گا, تو یہ پہلی جماعت جو ذریعہ بنی ہے اللہ سب کو ان کی قربانی اور اعمال کا پورا ثواب دیں گے اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ ان کی ساری زندگیوں کا ثواب عطا فرما دیں گے. الدال علی الخیر کفاعلی, اس لیے بھائی نیت سارے عالم کی کر کے نکلیں اور اجتماعیت کے جڑے رہیں. اس لیے کہتے ہیں بھی مسجد میں بھی جماعت بناؤ, اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی جماعت بنا کر نکلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ الگ ہو کر جن راحتوں کو چاہتے ہو, جی ہاں, اور طاعت کے بغیر آزاد رہ کر جن راحتوں کو چاہتے ہو, تو وہ ناگواریاں جو اجتماعیت میں تمہیں پیش آتی, ناگواریاں پریشانیاں, کہ یہ ناگواریاں تمہارے الگ الگ رہ کر راحتوں کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تشریح کہتے بھی مسجد میں بھی جماعت ہو اور اللہ کے راستے میں بھی ہم جماعت بن کر جائیں, ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی رحمت جماعت پر ہے اور جماعت کی صورت میں چلیں. اب جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں کے لیے دعا کرنا اور اپنے بھی لیے بھی دعا کرنا. اب جماعت میں جانے سے پہلے بھائی انتظامی طور پر کچھ خرچہ بھی جمع کر لیا جائے اور خدمت کا سامان بھی, اور یہ جماعت نکلتے ہوئے سفر میں بھی, کہ سفر میں بھی ہم نے سواری جتنا ہم اس محنت میں اور اعمال کے کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائیں گے, اتنا ہی ہمارے اس کے ذریعے سے ہماری تربیت بھی ہوگی, اور جہاں جہاں ہم اس محنت کر کر ان اعمال کو کرتے ہوئے پھر جائیں گے اللہ ان علاقے والوں کو بھی ہدایت دیں گے, کیونکہ اس محنت سے مقصود اللہ کے رسول کی محنت زندہ ہو اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یقینوں کو زندہ کرنے کی محنت کرنی پڑے گی اور یہ صدا لگانی پڑے گی, اے دنیا بھر کے انسانوں, اصل ذات اللہ کی ذات ہے, کرنے والے اللہ ہیں, اور اللہ نے کامیابی اپنے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے. اس آواز کو لگانا پڑے گا اور پھر اس یقین کی تقویت کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہوگا اور علم اور ذکر کی فضاؤں کو قائم کرنا ہوگا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی صفات کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ہمیں خدمت میں لگنا ہوگا. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نہیں, سفر میں بھی ہم ان اعمال کا خیال رکھیں, دو ساتھی جو ہے سفر کا انتظام اور خدمت کے لیے متعین ہوں, اور باقی ساتھی دو دو کی ایک پرانا ایک جو ہے نیا ان کی جوڑی بن جائے اور پیدل چلنے کو ترجیح دیں. اللہ کو سب سے زیادہ کائنات میں حبیب آپ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم تھے اور ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تو جیسے اللہ نے والے ہیں یہ سارے حالات سامنے آ کر اب یہ جو نکلنے والے ہیں یہ کام گزارش کرتا ہوں تم بھی اپنے بستر کندھوں پر رکھو اور اللہ کے راستے میں چلو۔ اب یہ عالم دیکھ رہے ہیں، سن رہے، دیکھ کر ترجمہ سن رہے ہیں اور اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو۔ جب اس نے بستر اٹھا کر وہ چلا اور کہا نکلو، تو وہ کھڑے ہوئے اور چیخے رونے میں سارا مجمان کی طرح متوجہ ہوا، کہا خدا کی قسم یہ بولنے والا ہے اور ہم سب گونگے ہیں۔ تو اللہ نے تو اتنا آسان کام کیا، نبیوں والا جن کو ساری، جس کے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت ملے۔ تو بھئی یہ اعمال ہیں، دعوت دینا، تعلیم کی حلقوں میں بیٹھ کر جن اعمال کے فضائل اور جس محنت کے فضائل سن رہے ہیں ان کے آداب کو آپس میں مذاکروں کے ذریعے سیکھنا اور اپنی نماز کو بنانا۔ ایمان کے بعد ساری زندگی ہماری درست ہو جائے اور عبادت کے تحت گزرے، ہماری تجارت بھی ٹھیک ہو، ہماری زراعت بھی ٹھیک ہو، ہماری عدالتوں میں بہتری آ جائے، ہماری اخلاق میں بہتری آ جائے، نماز اس کا ذریعہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور یہ زندگی ساری عبادت ہے ہماری جب نماز درست ہوگی۔ اس لیے جہاں ہم ایمان کی دعوت دیں گے اور جہاں ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، وہ ہم نے اپنی نمازوں کو بھی بنانا ہے۔ نمازیں ایسی نہیں جیسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور یہ زندگی ساری عبادت ہے ہماری جب نماز درست ہوگی۔ اس لیے جہاں ہم ایمان کی دعوت دیں گے اور جہاں ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، وہ ہم نے اپنی نمازوں کو بھی بنانا ہے۔ نمازیں ایسی نہیں جیسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع، اللہ کا دھیان اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، نمازوں کو بنانا کہ نماز پر رزق کا بھی وعدہ ہے اور نماز پر مدد کا بھی وعدہ ہے اور نماز پر پوری زندگی کے بننے کا بھی وعدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں تمام بے حیائی والے کاموں سے اور سارے گن اللہ کی نافرمانی سے تمہیں روک دے گی اور پاکیزہ بنا دے گی۔ کہ دین اسلام کا مزاج اور دین اسلام کی بنیاد حیا اور سادگی پر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کا مزاج حیا اور سادگی پر ہے، اور باطل کا مزاج اور بنیاد بے حیائی اور اسراف اور فضول خرچی پر ہے۔ بے دین اور باطل والے حیا کو ختم کریں گے اور خواہشات اور اسراف پر انسانوں کو ڈالیں گے۔ تو یہ نماز ہے، اس لیے نمازوں کو بنانا، جس کی نماز درست ہو گئی اس کی پوری زندگی درست ہو گئی۔ اور بھائی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر صرف زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، یہ زبان کا ذکر ہے، اور دھیان سے بیٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر کرنا یہ ذریعہ ہے کہ 24 گھنٹے دل میں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ جب اللہ میرے ساتھ ہیں تو مجھے اب پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو اور وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس کے احکام میرے جسم سے نکلنے والے ہیں، اس کے احکام کا تعلق وہ باہر والی چیزوں سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں مجھے دی ہیں تو بھی پھر میرے جسم کے ساتھ ہے، زبان سے ان کے بارے میں کیا بولوں، ہاتھ سے کیسے ان کو استعمال کروں، پاؤں سے چل کر کس نے سے جاؤں۔ کامیابی سے اللہ شارق سے قریب ہے، تو کامیابی کا سارا راز اور کامیابی کا سارا خزانہ اللہ نے انسان کے جسم کے ساتھ رکھا ہے۔ بتائیں حضرت حاجر علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی وادی میں چھوڑا کہ زندگی کے آثار کئی سو میل پہلے ختم ہو چکے تھے، شام کا علاقہ، زندگی کے سارے اسباب موجود، حکومتیں اور فوجیں موجود، زراعت اور صنعت کے نقشے موجود، اور موسم بہت ٹھنڈا بلاد مبارکہ، وہاں سے اٹھوایا اور ایسی وادی کہ کئی سو میل پہلے زندگی کے آثار ختم تھے، اور یہاں تو کوئی وادن غیر ذی ذرع، پانی کا کوئی نشان نہیں اور کسی جو ہے اگنے والی چیز کا کوئی نشان نہیں، وہاں چھوڑا اور کچھ نہیں دیا۔ لیکن وہاں ان کی قربانی سے پھر اللہ نے ان کی قربانی کی وجہ سے اپنا گھر بنوایا اور ایسا شہر آباد کروایا कि ये नहीं कि वहाँ नहरें चालू हो गई और वहाँ खेतियाँ होने लगी, नहीं वो वैसे ही है। और क़यामत तक अरब अरब इंसानों का यहाँ आना और यहाँ से ये दौलत लेकर जाना, आबे दमदम लेकर जाना, अरब अरब इंसानों की ज़िंदगी के अल्लाह ने असबाब मुहैया कर दिए इस वादी में हाजर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। सबसे पहले अल्लाह ने उनको आबे जमजम दिया और फिर अल्लाह ताला फरमाया कि ये जमीन ऐसे ही रहेगी लेकिन सारी दुनिया की गिज़ाओं को मैं यहाँ पहुँचाऊँगा और यहाँ भी हजारों करोड़ों इंसान जिंदगी बसर करेंगे और करोड़ों इंसान हज के लिए उमरे के लिए आएंगे और उस वक्त से लेकर क़यामत तक आते चले जाएंगे। ज़ाहिरी नक्शा हलाकत के सारे नक्शे मौजूद थे और पलने का कोई सबब नहीं था। इन असबाब के होते हुए अल्लाह कब से पाल कर दिखा रहे हैं और फरमाया इसको हमने अमन वाला शहर बनाया, अमन वाला शहर बनाया। बैतुल्ला कुर्बानियों के बाद ये बैतुल्ला बनाया गया। तो बहरहाल भाई, जिक्र अल्लाह का ध्यान कि हर वक्त के अल्लाह मुझसे क्या चाह रहे हैं और अल्लाह का क्या हुक्म है और नबी का क्या तरीका है। अल्लाह ने जिसे अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, अल्लाह ने कामयाबी भी हमें शारक से ज़्यादा करीब, अपनी ज़ुबान और अपने आदा का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक के साथ इंसानियत की खिदमत। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह कह रहे हैं कसम खाकर आप बड़े अखलाक वाले हैं, अल्लाह गवाही दे रहे हैं। और फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे जो भेजा गया है बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, अपने इस दीन पर अखलाक की छत डालने के लिए, इस अमारत को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। एक शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत में आपके दर्जात तो बहुत बुलंद होंगे, अगर हम में से कोई आपके क़ुर्ब में अपनी जन्नत का दर्जा चाहे तो सबसे करीब आपके कौन होगा? फरमाया, अक्सरुकुम अलैया सलातन व अहसनुकुम खुलुकन, जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ मुझ पर पढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा हर वक्त दुरूद पढ़ता रहे तो जन्नत में हुजूर का पड़ोस नसीब हो जाना, उसके असरात दुनिया में भी पड़ेंगे। तो जब अल्लाह जन्नत में वो दर्जा अता फरमाएंगे तो दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह दुनिया में भी उनकी हराजत को पूरा करेंगे। फरमाया, तुम तो अपनी ज़ुबान से अल्लाह से मांगोगे कि अल्लाह में अपने नबी पर दुरूद भेज, रहमतें नाजिल फरमा, तो तुमने एक दफ़ा नबी पर दुरूद पढ़ा, अल्लाह 10 रहमतें तुम पर नाजिल फरमाएंगे। फरमा, अक्सरुकुम अलैया सलातन व अहसनुकुम खुलुकन, तो इसलिए भी अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो हमारी मेहनत है कि हर मुसलमान दावत वाला बन जाए, दावत देने वाला, दावत मखलूक से अल्लाह की तरफ, असबाब और नामात नक्शों से आमाल की तरफ और दुनिया से आखरत की तरफ, कि हम दुनिया में रहने के लिए और हमेशा जीने के लिए नहीं आए, दुनिया से तो जाना है, आखरत हमारी मंजिल है, वहाँ का सरमाया करना है। ऐ प्यारे नबी, आप अल्लाह से दुआ करके जितना आप जिंदगी लंबी ले रहे अल्लाह दे देंगे, लेकिन एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। अल्लाह ने फैसला किया हुआ है इस कायनात को सबको ख़त्म करना है। तो इसलिए भाई, हमारी दावत हमने आखरत की तरफ, हमारी मजलिसों में आखरत के तज़किरे और दावत के बाद फिर फ़ज़ाइल की तालीम और आपस में सीखना सिखाना, इन 6 नंबरों का सीखना, नमाजों का सीखना, ईमान मुफसल मजमल का सीखना और जितने हमारे ये आमाल हैं, गश करना, खिदमत करना, वसूली करना, मस्जिद में ठहरना, ये सारे आदाब के साथ हों। और आखिर में भाई हमारे अखलाक, इसके लिए हमारा निकलना है। हम पैदल चलने को तरजीह दें, जिस बस्ती में जाना है उस बस्ती में उतरने से, जब बस से उतरे हैं या पैदल चलकर पहुंचे हैं, बस्ती में दाखिल होने से पहले साथियों को जमा कर लिया जाए। ये चलने से जो थकावट हुई, खाने पीने की तरतीब आगे पीछे हुई, गर्मी सर्दी के मौसम ने सताया, सफ़र में जहाँ कमर तख्ता हो गई है तो शैतान आता है, लो भाई इतनी मशक्क़त और ऐसी परेशानी, तो शैतान कहेगा वापस लौट जाओ। लेकिन नहीं, ये तो अल्लाह ने हमें मुंतखब किया, भेजा है, तो अब साथियों को जमा करके कि भाई देखो, हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, दुनिया वाले भी सफ़र कर रहे हैं। कोई इंसान बगैर कुर्बानी के और बगैर मशक्क़त के दुनिया में ज़िंदा नहीं रह रहा। आराम परस इंसान को तो लोगों की नज़रों में वो गिर जाता है, वो दुनिया के लिए मशक्क़त इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें अपने दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और इंसानियत तक ये काम, दीन पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अपने रस्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں. اسامہ بہت چھوٹی عمر کے تھے, حضور کے انتقال پر آ گئے تھے, اب دوبارہ ان کو روانہ کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمانوں کا امیر بنا لیا گیا, ذمہ دار بنا لیا گیا. تو حضرت ابوبکر روانہ کر رہے ہیں اسامہ کو. حضرت اسامہ اپنے سواری پر سوار تھے, حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی بھی تھی, عبد الرحمن ابن عوف اس کو لے کر چل رہے تھے, لیکن ابوبکر پیدل چل رہے ہیں. ابوبکر پیدل چل رہے ہیں, حضرت اسامہ فوراً, اے امیر المومنین یا آپ اوپر سوار ہو جائیں, اے خلیفہ رسول اللہ یا آپ بھی سوار ہو جائیں, یا مجھے کم از کم نیچے چلنے دیں. فرمایا نہیں, نہ ابوبکر سوار ہوگا اور نہ اسامہ تمہیں نیچے اترنے دے گا. چھوڑ ابوبکر کو کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو روانہ رخصت کرنے کے لیے پیدل چلے اور اللہ کے راستے کے غبار اپنے پاؤں پر پڑنے دے, کیونکہ ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 700 جو ہے گناہ معاف فرمائیں گے اور ہر قدم پر اللہ 700 درجات بلند فرمائیں گے. اس لیے بھائی ان نوجوانوں کو اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو فضائل سنائے جائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر اور یہ غبار پڑھنے کا ثواب اور یہ تھکاوٹ, اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اور انسانیت کو کتنی ہدایت دیں گے. کہ قربانی کے بعد جو محنت کی جاتی ہے اللہ اس کو پائیداری دیتے ہیں. اللہ چاہتے تو بیت اللہ شام اور جو ہے یہ روم کے علاقوں میں, ٹھنڈے علاقوں میں جہاں بنوا سکتے تھے, لیکن بیت اللہ جہاں بنوایا اس سے پہلے کتنی قربانی ہیں. حاجر علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چھری پھروائی, ان سب قربانیوں کے بعد جو آواز لگوائی, تو کہتے ہیں جب وہ آواز لگانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام صفا پر چڑھے اور کہا دنیا بھر کے انسانوں اللہ کا گھر بن گیا ہے, اس کے لیے آ جاؤ, تو سامنے جو اونچے اونچے پہاڑ تھے وہ آواز ان سے ٹکرا کر بازگش بن کر واپس آتی, تو آتا ہے روایات میں ان پہاڑوں کو اللہ نے جھکا دیا اور اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا. اسی طرح جب یہ دعوت والے یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, ان کی دعوت دینے میں اور چلنے میں جتنی مشقتیں ہوں گی اللہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو زیر کر دیں گے. اللہ بڑے بڑے فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو اور بڑے بڑے ظالموں کو ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ پس کریں گے اور ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے. اس لیے بھائی یہ چھوٹی موٹی قربانی, اس سے گھبرانا نہیں ہے. تو ذمہ دار ساتھی ان کو ترغیب دیں اور نیتیں ٹھیک کروائیں کہ ہمارا اس گاؤں میں آنا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, ہمارا اس بستی میں آنا, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم ان کی ہمدردی میں آئے ہیں, یہ بستی والے اس سے ساری بدعنوانیاں, سارے ظلم, گھروں میں عورتوں پر ظلم, بھائی بھائی کی لڑائی, تجارت میں جو ہے ملاوٹ اور جناب تولنے میں کمی اور زمینوں پہ غصب, اللہ ان سب ظلموں کو ختم فرما دے اور اللہ اپنا دین ان میں زندہ فرما دے اور یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مدینہ منورہ کی بستی بن جائے اور یہاں کی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن اعمال سے آباد تھی ان اعمال سے آباد ہو جائے اور یہاں کا بچہ بچہ جسے صحابہ کرام اور ان کے بچے دین کی محنت کرتے تھے وہ محنت کرنے والے بن جائیں. ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھیوں سے اس کی جو ہے وہ نیت کروائیں. ان کا نکلنا کوئی معمول میں 3 دن کے لیے نکلے ہیں جی, اور اپنا بستر ساتھ لے لیا ہے جی, تھوڑے سے پیسے اور برتن لے لیے ہیں, نہیں دیکھنے میں یہ سب کچھ معمولی نظر آ رہے ہیں, لیکن نیت کے اعتبار سے اور عزم کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن نے ساری دنیا کو بدلنے کا ارادہ کیا اور اسی سے تبدیلی پہلے آئی. بستی والے جو بس جا رہے ہیں ان کو بھی لے لیں, ہم نے ایک طرف یکسو ہو کر نہیں رہنا, ہم تو گھلنے ملنے والے لوگ ہیں, ہم تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے, جو جا رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان سے بلا لیں. اور جب یہ مقصد بیان ہو کہ ہم ان بستی والوں کے لیے خیریں لیں جو ہیں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری دعاؤں میں بستی والوں کے لیے دعا ہوگی اور کوئی ساتھی رو بھی رہا ہوگا, تو ہم سے پہلے یہ بستی والوں کو جا کر بتائیں گے او لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اللہ کے ان نیک بندوں کو سن لو. جیسے حبیب نجار نے جو نبیوں کو پہلے ملا یا نمائندوں کو پہلے ملا اور جا کر جو ہے وہ اپنے بستی والوں کو روکا اور بستی والوں سے کہا کہ دیکھو نبیوں کی بات مان لو, تو اس طرح بستی والے ہمارے معید بن کر جائیں گے. اب جو بستی سامنے آئے تو دائیں طرف ہر چیز کے آداب, دائیں طرف چلنا ہے, نظروں کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا نظر شیطانوں کے تیروں میں سے زہریلا ایک تیر ہے, اب جس پر نظر پڑ گئی اب دل اللہ کی یاد اور دل دین کی محنت کی ترتیبیں بنانے کے بجائے یہ گھر کیسا تھا، یہ گاڑی کیسے گزری ہے اور یہ کھیت کیسے ہیں، دل اس طرح مشغول کر لے گا. اور دل کی نیت یہی بہت بڑا سرمایہ ہے. اس لیے کہتے ہیں یکسوئی اور ہماری نیت کا استحضار. تو راستے میں بھی چلنے کے آداب ہیں، دائیں طرف ہم چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں. اور ہم نے مسجدوں میں ٹھہرنا ہے، ہمارے اترنے کی جگہ مساجد ہیں، ہماری محنت کا مرکز مسجد ہے. مساجد اللہ کا گھر ہیں، جی ہاں مساجد اللہ کا گھر ہیں. اور مسجد، جیسے رات بیان ہوا کہ مسجدوں میں اکثر رہنے والے وہ مساجد کے کھونٹے ہیں اور فرشتے ان کی صحبت میں ہیں، جی ہاں. اور فرشتے اگر وہ کسی کام میں جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، کام میں دیکھیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب بیمار ہوں تو فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں. بھئی وہ فرشتے مددگار بن جائیں تو بتائیں دنیا کی کون سی طاقت ان کے کاموں کو روک سکتی ہے. اس لیے مسجد میں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، رک جائیں اور اللہ کے گھر کی عظمت کا استحضار کہ اس میں کیسے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں. جی ہاں کہ بائیں پاؤں سے پہلے جوتا نکال کر جوتے پہ رکھ لیں، دائیں پاؤں سے جوتا نکال کر دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کریں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہہ کے مسجد میں داخل ہوں. اور مسجد میں جماعت داخل ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہم سامان لے جا رہے ہیں بڑا مختصر سا، جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس راستے میں نکل کر سادگی کو سیکھنا ہے، تکلفات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور یہ سامنے آنا کہ ہماری زندگی تو بڑی آسان ہے، ہم نے تو خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر کم سے کم گزارا کرنا، قناعت پر آنا، یہی پھر گھر پر آ کر اپنی زندگی میں سادگی کو لانا ہے. اس لیے جو ہمارا سامان ہو اگر وہاں مسجد کے ساتھ حجرہ بنا ہوا، اب الحمدللہ نظام بن گیا، بھئی یہ کمرہ کس کے لیے ہے؟ یہ جماعتوں کے ٹھہرنے کے لیے، تو سامان وہاں رکھا جائے، مسجد میں نہ لے کر جائیں. لیکن اگر وہ کمرہ امام یا مؤذن یا خادم کا ہو پھر ہم اس میں نہیں جا سکتے، پھر تو مسجد میں جا کر ایک کونے میں بڑی ترتیب سے اپنے بستروں کو رکھا جائے کہ یہ وہ خلل نہ آئے یہاں صفوں میں، اور پھر چادر سے ڈھانک دیا جائے کہ ہر آنے والا سمجھے کہ بڑے مہذب لوگ اور ہستیاں آئی ہیں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئی ہیں، کیسے ان کی مرتب زندگی ہے. اور اللہ کے گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے وضو کریں اور دو رکعت نفل پڑھیں. اگر وہاں دیہاتوں میں بعض جماعتیں چلتی ہیں کہ مسجد کا یعنی بہت خستہ حال ہے، گرد غبار پڑی ہوئی ہے، وضو کی جگہ صاف نہیں ہے، تو ہم سارے ساتھی صفائی کریں مسجد کی، وضو کی جگہ کو صاف کریں، ٹینکی میں پانی بھر دیں اور وضو کر کے پہلے دو رکعت نفل پڑھیں. اے اللہ، یہ ہمارے مسلمان بھائی اس بستی کے رہنے والے، ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف مائل فرما. اوپر سے جو فیصلے ہوتے ہیں دنیا بھر کی طاقتیں ان کو روک نہیں سکتی، اس لیے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور مانگ کر بھائی سب سے پھر مشورے کے لیے بیٹھ جانا ہے. اللہ اپنے ان صحابہ سے اہم امور کے بارے میں مشورہ کیجئے، یہ امت کی تعلیم کے لیے مشورے کا حکم دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راہ جس پر چلنا ہے بتلا دیتے کہ یہ کر لو، لیکن وہ شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے، ان سے آرا لیجئے اور جو پھر فیصلہ ہو جائے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریے اور عزم کے ساتھ اس پر عمل کریے. تو بھائی اس کام کی حفاظت، ساتھیوں کی حفاظت کے لیے مشورہ، اور باقی ساری جماعت سے مشورہ، تو ساری جماعت مشورے کے لیے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ ہمیں کام کی سطح پتہ لگے، یہاں کام ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس سطح پر ہے. روزانہ کا مشورہ اور تعلیم اور شام کی ملاقاتیں اور کتنے چلے تین چلے والے ہیں، یہ سارے حالات سامنے آ کر اب یہ جو نکلنے والے ہیں یہ کام اور قربانیوں میں ترقی کریں اور نئے جو ہیں وہ اللہ، تاکہ ان کو اس جو ہے بنیاد پر سوچنے کی عادت پڑے. اس مشورے کی برکت سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نئے اور ساتھیوں کی زبان سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جس میں خیر ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ غزوہ بدر کے جو بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میدان میں تو آپ نے ایک جگہ متعین کی، اور وہ جگہ چٹیل میدان تھا کہ اگر بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جائے، آگے پیچھے چلنا جو ہے مشکل دشوار ہو جائے، اور یہاں تو جنگ کا سما ہے. تو حباب ابن عمر، یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کا ایک امر ہے اور انتہائی یہ آخری فیصلہ ہے کہ بھئی ہم نے یہاں رکنا ہے تو پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں. اگر یہ رائے ہے اور اس میں رائے دینے کا اختیار ہے, کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے, کسی کی رائے کو جو ہے وہ اس کی تحقیر نہ کی جائے, اس کا مذاق نہ اڑایا جائے, بلکہ سارے ساتھی سارے جو ہے ساتھیوں کی رائے کو بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں, اور ذمہ دار ساتھی, مشورے کا مطلب کیا ہے, آراء کو ملا لینا اور ساتھیوں کا اتفاق پر متفق ہو جانا. جتنے دل جڑے ہوئے ہوں گے اور آپس میں الفت محبت ہوں گی, ہمارے کام میں برکت ہوگی. پھر ذمہ دار جو فیصلہ کر دے, جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کامیابی تو جیسے اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے, کامیابی بھی ہمارے شارق سے زیادہ قریب ہے. انسان جب صبح اٹھے تو یہ نیت کر لے, اے اللہ میں تیرا بندہ, وہ کہتا الحمد للہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور, تو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اب سے لے کر دوبارہ شام کو بستر پر آنے تک, اے اللہ جن میدانوں میں اور جن جگہوں پر تیرا جو حکم متوجہ ہوگا, اے اللہ میں اس کو پورا کروں گا, اس کی توفیق دے دے اور تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اے اللہ اس سے بچا لے, تو اسی نیت پر اللہ ان تمام نیکیوں کا اجر اس کو عطا فرما دیں گے. اور جو ہے گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, اللہ اس کا اجر عطا فرما دیں گے. تو مسلمان تو صبح ہوتے ہی طاعت کی نیت کے ساتھ اپنے میدان میں آئے. تو مشورے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھی ہر آدمی ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے, اس میں گشت بھی ہے, اس میں ملاقاتیں بھی ہیں اور خدمت بھی ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ میں سب کاموں کے لیے تیار ہوں. اور پھر جب سب کے لیے تیار ہوں تو تقسیم کار ہوگی, ساتھی جو ہے مختلف کاموں میں جائیں گے, کیونکہ ہمارا یہ ایک اجتماعی کام ہے, اس سے کہ مشورے اور اجتماعی کام میں سارے لوگوں کو یہ کام عمل کرنے کا موقع ملا, اللہ سب کو سارے کاموں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر دیں. اور مشورے کے بعد اب ہم نے اس کام میں ہے دعوت کے لیے پھرنا, دعوت کے لیے پھرنا, جسے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ آپ کے لیے لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے اور ان کے پاس جانا ہے. انبیاء کرام خود چل کر جاتے تھے اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تو ساری جماعت پھیل جائے, دو دو کی جوڑیاں ہوں, ایک کو نہیں بھیجنا, دو دو کی جوڑیوں. ملاقاتوں میں کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو دین کے اعتبار سے جو بڑے ہیں. فرمایا گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے, تو بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. ان کے دروازے دین اور دنیا کے اعتبار سے جو خواص اور اللہ نے جن کو بڑائی دی ہے ان سے ملنا ہے. تو بھئی علماء سے بھی ملنا ہے, ائمہ سے بھی ملنا ہے, پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے. ایسے وقت میں جایا جائے جو ان کی ملاقاتوں کا وقت ہو, اور علماء کی خدمت میں جانا بھی, بہت باتیں یہ آگے کہ علماء کی خدمت میں جانا, تو ہم تو یہاں ممبر سے یہ کہہ رہے ہیں ان کی خدمت میں جانا, ان کی علمی مجلس سے فائدہ اٹھانے کے لیے, کہ عطار کی دکان میں داخل ہو گئے چاہے عطر نہ خریدو لیکن خوشبو سے تو محسوس ہوتے رہو گے کہ وہ خوشبو سے معطر ہے. تو یہ علم قال اللہ قال الرسول, اس کی نورانی سے, اور لوگ دینی مسائل پوچھ رہے ہیں, اس لیے ان کی مجلس میں جانا ان کی مجلس سے استفادے کے لیے, اور ان کی مجلس میں جانا ان سے دعا طلب کرنے کے لیے, کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ امت کو دین دے رہے ہیں, تو ان سے دعا لینے کے لیے. اور جب دیکھیں ان کی توجہ زیادہ ہے تو اس وقت گنجائش ہے کہ اس وقت تھوڑی سی پکی کارگزاری سنا دیں. لیکن بھائی یہی دیکھنے میں آ رہا, سننے میں آ رہا, ہمارے ساتھی جاتے ہیں, جاتے تو اس نیت سے کہ دعا طلب کریں گے اور ان سے جو ہے ان کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں گے, اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی بات کر دیتے ہیں. نہیں بھائی نہیں, وہ اہل علم ہیں, اللہ نے ان کو جو علم میں لگے ہوئے ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, دنیا کی ساری نقش و آسائشوں کو چھوڑ کر مدرسوں کی چٹائی پہ بیٹھ کر اور وہ اس امانت کو منتقل کر رہے ہیں, وہ جب چاہیں تو کوئی پکی سی کارگزاری سنا دیں اور مختصر جواب دے کر اور ان سے جو ہے دعا لے کر آ جائیں. اور جہاں موقع اگر مجلس بھری ہوئی ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائیں, اپنی باری کا انتظار کریں اور ان سے بتا دیں کہ ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے. بھائی پرانے ساتھی بات تو ایسے ہوں گے تو ان کو اطلاع پہنچتے ہی وہ جہاں مسجد میں آ جائیں گے اور ہمارے مشورے میں شریک ہو جائیں گے, ہمارے گشتوں میں شریک ہو, میں گشتیں کرائیں گے. یہ پرانے ساتھی بہت ہی اچھے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے, اور یہ بڑی مبارک مسجد ہے. لیکن کچھ پرانے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو ذرا اپنی مشغولیت کی وجہ سے ذرا وہ جو ہے کام سے جو ہے وہ ذرا پیچھے ہو گئے ہیں، تمہیں ان کی خدمت بھی جانا ہے اور ان سے کارگزاری سنانی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہیں ان کے پاس بھی ملاقات کے لیے جانا، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو باقاعدہ خطوط بھیجے اور اپنے صحابہ بھیجے، اے بادشاہو تمہاری بادشاہت تمہیں مبارک ہو، اور تمہارے ماتحت اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اگر تم درست ہو گئے اللہ کی اطاعت پر آگے اور تمہیں دیکھ کر تمہارے ماتحت جو لوگ دین پر آئیں گے تمہیں اللہ اپنی اطاعت کا ثواب بھی دیں گے، اور جن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہو ان کا ثواب بھی دیں گے. تو ذرب خواص کے پاس جانا، کیونکہ وہاں کچھ ذرا دنیاوی نقشے ہوتے ہیں، تو پکے ساتھیوں کو بھیجا جائے کہ جن کے دل میں دنیا کی یہاں عظمت نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے، اور وہ جا کر پھر وہاں ان سے ملیں اور مل کر ان کو پوری دعوت دیں اور ان کو اللہ کے رستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں اور مسجد میں شام کو آنے کی دعوت دیں، اور اگر وہ خود تیار نہ ہو نکلنے کے لیے تو مسجد میں لایا جائے، مسجد میں لا وہاں بھی دعوت دیں، پھر مسجد میں شام کو بھی دعوت کے لیے تیار کیا جائے، لیکن ان کے جو بچوں میں سے اور ان کے خدام میں سے کسی کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے. اور پھر ایک ایک مسلمان سے یہ کوشش ہو ہماری کہ اس 24 گھنٹے میں 100% مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے. 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے ایسے مارے مارے پھرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور بھائی جب گشتوں سے تھک جائیں، کہ جب گشتوں سے تھک کر مسجد میں آئیں، اب ہے تعلیم کا وقت، کہ کھانا مؤخر ہوا اور سردی میں ٹھٹر رہے ہیں یا گرمی میں پسینہ پسینہ اور تھکاوٹ کی سانس چڑھا ہوا ہے اور اب مسجد میں آئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس تھکنے پر ہمیں کیا عطا فرمائے گا. جب تعلیم کے حلقوں میں اللہ کے وعدے سنیں گے تو وہ اتنی بڑی عنایتیں، اتنے بڑے انعامات ہیں کہ انسان ان کو سنے گا، ان کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور دل سے یہ بات آئے گی کہ میں نے تو بہت تھوڑا کیا اور ہم تو دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ دعوت جو ہے یقین کو بنانے کے لیے، اور تعلیم اس یقین کی تقویت کے لیے، کہ جیسے ہم نے بستیوں میں بیان کیا، اے لوگو کامیابی اللہ کے احکام میں ہے، اللہ کے احکام کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، ان احکام کے ماننے پر اللہ دنیا اور آخرت بنائیں گے. وہ کیسے بنائیں گے؟ تو اب فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا. جسے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ نماز جیسی عبادت یہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، یہ بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، اور اس پر رزق کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے. واستعینوا بالصبر والصلاة، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ناگواری پر صبر کرو اور دین پر جم جاؤ اور نمازیں پڑھو، اللہ کی مدد اترے گی. واستعینوا بالصبر والصلاة وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، رزق کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، جہاں آپ خود نبی ہوتے ہوئے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے. ہم روزی کمانا نہیں چاہتے کہ جی اپنی یہ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے لیے روزی رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے. ان ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. کہ ہم آپ سے روزی کمانے نہیں چاہتے، نحن نرزقک، یعنی ان نمازوں کی وجہ سے ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. تو کتنا بڑا وعدہ ہے بھائی. تو یہ فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا، پھر نمازوں کو بنانے کا شوق ہوگا. یہ فضائل اور یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ جب ہماری نماز حقیقی نماز ہوگی. اسی طرح بھی اللہ کے ذکر پر کیا فائدہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہیں، انسان ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر جسم جب مجلس یعنی فرشتوں کے مجلس میں یاد کرتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ اکبر، کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی دعوت دینا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لگا دینا، وقت میں سے لگا دینا، اللہ اس کو اپنی قرآن اور اپنی زبان میں کہ دیکھو میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں. بھائی کیا ہم مدد کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے امر پر لبیک کہہ کر ہم اپنی وسعت کے، بوڑھا اپنے بڑھاپے کے ساتھ، بیمار اپنی بیماری کے ساتھ، کمزور اپنی کمزوری کے ساتھ، جوان ذرا اپنی جوانی کے ساتھ، اور ان زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر کی اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ کہ تم تو اپنی میری دی ہوئی استعداد اور کمزور صلاحیتوں کے ساتھ میرے دین کا بول بول رہے ہو, اور میں آسمان والا رب عرش عظیم اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. تو بھائی تعلیم میں بیٹھ کر ہم نے یہ جو ہے فضائل سننے, اب تعلیم کے بھی آداب, اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا علم اور عمل ایک ہو جائے. صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ ان کا عمل علم سے پیچھے نہیں تھا. آج دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں لیکن عمل ہمارا بہت پیچھے ہے. حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جو امر آئے فوراً اس پر عمل کرے. تو ہمارے معلومات ہمارے معمولات بن جائیں, جی ہاں, اور چیزوں کا تأثر نکل کر اللہ کی ذات کا تأثر ہمارے دل میں آ جائے, اور ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں. جیسے دعوت دینے سے ایمان کا نور بنتا ہے اور اس روشنی سے نظر آتا ہے اعمال میں کامیابی کا, تو قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث اور وحی کا سننا اس سے بھی ایمان میں ذاتی ہوتی ہے. اور بھائی اس کے فضائل کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور آخر میں اعلان ہوتا ہے قوموا مغفر لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. تم اتنے بڑے عمل میں بیٹھے تھے, اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو دہرا رہے تھے, اللہ کے ذکر میں مشغول تھے, اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا کہ اس حال میں اٹھو کہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا اور اللہ نے پاکیزہ بنا دیا. اس لیے کہتے تعلیم ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے. کامیابی کہاں سے ملے گی اور کامیابی کا راستہ کہاں ہے, یہ ضروری ہے. اس لیے مسجدوں میں تعلیم کی تعلیم, اپنے گھروں میں تعلیم, اور جو جہاں سے لوگ بازار اور ریلوے اسٹیشن اور جہاں ہوائی اڈے اور جہاں وہ بسوں کا اسٹاف لوگ جمع ہیں, مزدور ہیں, ان کو بتانا کہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور کامیابی کا راستہ اللہ. چھوڑ دیں کیا مزدوری چھوڑ دیں, نہیں, ان میں اللہ کے احکام اگر پورے کرو گے. اللہ نے تجارت ہے لیکن تجارت سے نہیں پلتے, تجارت میں صداقت اور امانت داری انسانیت کی خدمت, اور یہ زراعت ہے اس سے نہیں پلتے, اس میں جو اللہ کے اوامر ہیں اللہ اس پر تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو بھائی اس لیے تعلیم کے حلقوں کا اہتمام, یہ اس کے فضائل کے اس حال میں کھڑے ہو تمہارے گناہ بخش دیے گئے. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ, ایک آدمی تو وہ کہیں باہر سے آیا تھا اور اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا, وہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ تو اس کی دیا, میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا. اور بھائی تعلیم کے بعد 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے. سارے ساتھی ایک ایک کھڑے ہو کر جو ہے وہ سارے 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں, یہ نہیں کہ 2-3 ساتھیوں نے بیان کر لی. اس لیے وقت تعلیم میں فضائل کا پڑھنا اور قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ, اور اسی طرح آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ, ہر ایک کو مناسب وقت دیا جائے. شروع ہی میں تجوید کر لی جائے. اور تجوید کا مقصد کیا ہے کہ آپس میں ہمارا قرآن کو دہرانا, اور ایسے دہرانا کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری قرآن کی کیا حالت ہے. کیونکہ نماز میں تو قرآن سورہ فاتحہ ہے, کسی سورت کا ملانا ہے, قراءت ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی. اور شروع میں سورہ فاتحہ کو دہرایا جائے اور چند صورتیں دہرا دی جائیں, جس کو اللہ نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے نماز ٹھیک ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی. اللہ کا شکر ہے یہ سیکھنے سکھانے والا ایسا ماحول ہے کہ اس میں سوچ. ابھی رائیونڈ ایک شخص آیا اور اس کو میں دیکھا, سن 71 سے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور بڑی اچھی حالت میں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, کہ جی 105 سال ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس نے کارڈ دکھایا, اس کا شناختی کارڈ جو پاکستان کا نام ہوا 1915 کی اس کی پیدائش. اب وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے. میں تعلیم کا حلقہ کرا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے پاس آئے تعلیم کے حلقہ جو تجوید کے دوران, اور آنکھوں سے رونے لگے, کہتے ابھی 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں, چلا میرا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا فرما رہے ہیں آپ, کہنے لگا مولوی صاحب 35 سال تک اپنی مسجد سے جماعت والوں کو دھکے دے کر بستر پھینک کر نکالا ہے, اور ان سے کہتا تھا کہ خبردار تم ہمارے پاس نہ جاؤ, سکھوں کے ہندوؤں کے پاس, اور جاؤ کافروں کے پاس, ان کو دعوت دو, نہیں جانے دے جماعت کو, اور رو رہا ہے. اور کہا اب اللہ نے اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی, تجوید کے حلقے میں بیٹھا ہوں تو معلوم ہوا کہ میرا کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ابھی 40 دن مجھے ہو گئے ہیں، عمر میری بڑی ہو گئی ہے. ایک عالم تھے ان کے ساتھ میں نے بٹھایا، 20 منٹ لگے، کہنے لگے جی ہاں آہستہ آہستہ اب یہ زبان کلمے سے مانوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ کلمہ جاری ہو جائے گا. تو بھی اللہ نے کیسا نظام ہمیں دیا، اور یہ علم کا آنا لینا دینا تو آمنے سامنے ہے. صحابہ دیکھو، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی پڑھ کر دکھا رہا ہوں، وہ آنے والے نئے لوگ عمل سے سیکھتے تھے. اور آمنے حضرت علی، حضرت عثمان، آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھاؤں، خود وضو کر کے بتلاتے تھے کہ دیکھو اس طرح حضور ہاتھ دھوتے تھے، 3 دفعہ کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے تھے، اور 3 دفعہ آزاد ہوتے تھے. یہ ہے اللہ کے رسول کا وضو. امت نے اس کو سیکھا، اور مسجد میں، مسجد کا ماحول ایسا کہ مسجد میں وہ سارے اعمال، مساجد کو آباد کرنا، سمامہ ابن اوصال قیدی ہیں ان کو مسجد میں باندھا گیا، اور طائف کے، طائف کا وفد جو آیا، طائف مجبور ہو کر اور کہا اب تو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا. کہ جب وہ طائف والے کہ ایک دن اللہ کے رسول کو سرداروں نے بیٹھنے نہیں دیا، اور آپ پیدل چل کر آئے، 80 میل پہاڑوں کا سفر طے کر کے آئے، اور اس امید سے آئے کہ یہ سمجھدار سردار لوگ ہیں اور قریش ہیں، میری بات کو سنیں گے، سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا. حالانکہ عربوں کی مہمان نوازی، آنے والے مہمان کو بٹھانا، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور سلانا، چاہے وہ عام مہمان ہو، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور یہ ان کی عزت کی چیز تھی. لیکن آج کائنات کے سب سے قیمتی ہستی اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے، ایک ساتھ آ کر چلیے چلیے، آپ بیٹھے نہیں، آپ دوسری جگہ چلی جائیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. دوسرے نے بھی ایسا جواب دیا، اور تیسرے نے بھی ایسا جواب دیا، اور تینوں کے پاس سے اللہ کے رسول چلے گئے. تو بھائی یہ محنت تو قربانیوں والی ہے. اور آپ نے کہا چلو یہ سردار تو اپنی سرداری میں، انہوں نے میری بات نہ سنی، عام لوگ بازاروں میں، میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ میری بات کو سن لیں گے. آپ نے جب یہ دعوت دی، او ہو، یہ وہ نبی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک شور مچ گیا، بچے تالی پیٹنے لگے، اور ایسا اللہ اکبر، تصور نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے نبی نے کیا قربانی کی. اور پھر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ رکنے کے بجائے دوڑے، بعض روایت میں 7 میل تک پتھروں کی بارش ہوتی رہی، سارا جسم لہولہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے. فرشتے آ گئے کہ اگر فرشتوں کو حکم دے، اے اللہ، اللہ کے سامنے، اے اللہ میں آپ امت کو سکھانے کے لیے، کہ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا رسول ان کے فائدے کے لیے آیا، ان کو دعوت دینے کے لیے آیا، ان نے میرے ساتھ، اے اللہ میں اپنی ہی آپ کی طرح شکایت کرتا ہوں، اے اللہ اگر اس سب کے باوجود آپ راضی ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ راضی نہیں تو آپ کا راضی کر دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ دعوت شروع میں تو یہ حال اور مکے والوں نے، لیکن حق غالب ہو کر آتا رہتا ہے، اس کے لیے استقلال اور قربانیاں ہیں اور جمنا ہے. اب ایسا موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، اور قبائل جب سب اسلام میں داخل ہونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، اب طائف والوں کو فکر ہوئی. اس نے کہا بھائی اب تو اس دین کو قبول کیے بغیر چارہ کار نہیں، آخری کوششیں کر لی جنگوں کے ساتھ، اب تو خود مریں گے، اب تو لہذا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے بات کرو، اور خود جا کر کچھ اپنی شرطیں رکھ کر پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو ہے تم تیار ہونا. تو اللہ نے کیسا نظام بدلا. اب طائف والا وفد آ رہا ہے چند افراد کی صورت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور جو چرائے جاتے تھے، صحابہ ان کے لیے باری لگاتے تھے، اور یہ سیرت سے ثابت ہے. بھئی آج آپ دو آدمیوں کی خدمت کی باری ہے، اگلے دن دوسرے دو آدمی کی باری، خدمت بھی ہو جائے گی، باقی سارے حضرات کو جو ہے اعمال کرنے کا موقع بھی ملے گا، یہ صحابہ سے ثابت ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ تھا اس دن حضور کی بکریوں کو اور حضور کے جانوروں کو چرانا. تو چرانے والا تو بستی سے بہت باہر نکل جاتا ہے. اچھا وہ طائف کے رستے میں چرا رہے تھے، اب بکریاں چرا رہے ہیں، طائف والے آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ مدینے کا آدمی معلوم ہوتا تو معلومات کے لیے ان کے پاس آ گئے. ہاں بھائی تم کون ہو؟ کہ مغیرہ ابن شعبہ نام ہے. کون ہو؟ مسلمان ہوں. تمہارے نبی کہاں ہوتے ہیں؟ کہ جی وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں. ہمیں لے چلو. کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کہ ہم لوگ اب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنی قوم کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں، اللہ کے رسول سے بات کرنی ہے۔ خود مغیرہ ابن شعبہ تو خوشی کے مارے اچھلنے لگے، اے اللہ وہ طائف والے جنہوں نے حضور کو اس حال میں نکالا اور آج یہ حق کی محنت غالب آ کر رہی اور آج وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے خود حضور کے پاس آ رہے ہیں، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ دوڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے تکوینی صورت ہے، حضرت ابو بکر ملے، اے مغیرہ ابن شعبہ ایسے اچھلتے ہوئے اور خوشی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا کون سی خبر تمہیں ملی ہے؟ کہا اے ابو بکر طائف والوں کا وفد آیا ہے اور وہ آج حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو کر اپنے اسلام کے بارے میں حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی خوش ہوئے اور کہا اے مغیرہ اگر یہ سعادت تم مجھے دے دو کہ یہ خبر جو میں حضور کو پہنچے گی اللہ کا رسول کتنا خوش ہوگا، اور اگر تم مجھے یہ موقع دے دو میں اللہ کے رسول کو بتاؤں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ابو بکر کی قربانیاں اور حضور سے قرب اور ان کا درجہ سامنے، اے ابو بکر میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول کو جا کر کہیں، اور ابو بکر خوشی میں گئے، اے اللہ کے رسول آج اللہ طائف والوں کو لا رہا ہے اور وہ آپ سے اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ ہے اس دعوت کا اثر، ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم یہ سنو کہ خطاب کا گدھا حضور کی بات مان گیا ہے، اسلام لے آیا ہے، وہ گدھا ہے تو مان لو، لیکن عمر ابن خطاب اگر مسلمان ہو گیا اس کو نہیں نہ مانو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے دل کو بھی بدل دیا اور کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ ثانی بنے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اپنی مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، غالباً حضرت خالد صحابی کا نام ہے، وہ بیچ میں واسطہ بنے۔ اچھا حضور نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا؟ ایک تو ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے ہمیں بلا کر آپ جہاد کے لیے مت بھیجنا، اور ایک ہم سے زکوٰۃ اور عشر وصول نہیں کرنا، اور ایک نماز نہیں پڑھو گے۔ تو حضور نے فرمایا بھی کلمہ تو پڑھو گے؟ جی ہاں۔ کہا کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو؟ اللہ اکبر، آج کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ کہا یہ جو تم جھکتے ہو اور جو ہے سر نیچے رکھ لیتے ہو یہ ہم سے نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ کہا اچھا ہم نماز کو مان لیتے ہیں، نماز کو مان لیتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے جمع نہ کیا جائے، اور ہمارے زکوٰۃ کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی نہ بھیجا جائے عشر کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو قبول کر لیا اور فرمایا انشاءاللہ یہ ایمان لے آئے اور یہ جو ہے نماز پر آ گئے تو خود ہی یہ زکوٰۃ دیں گے اور خود ہی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ محمد بن قاسم کہ جن کے ذریعے سے اس برے صغیر میں اور سن کو اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے اسلام پہنچا، وہ انہی طائف والوں کی اولاد ہیں۔ محمد بن قاسم الثقفی اور طائف والے لوگ بنو ثقیف تھے۔ اچھا اسی وقت کتنی احتیاط کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے کھانا بنوایا اور کھانا بھیجتے حضرت خالد کے ہاتھ، اور وہ کہتے اے طائف والوں یہ کھانا آیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کی بات، تو کھانا آیا کھانا کھاؤ۔ وہ کہتے نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ان کے دل میں ڈر کہ کس میں کوئی زہر نہ ملا۔ اے خالد پہلے تم کھاؤ۔ پہلے خالد کھاتا تھا اور جب کھا لیا ان کو اطمینان ہوتا تھا ان میں کوئی، پھر وہ کھاتے تھے۔ لیکن پھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر نمازوں پر آئے، نمازوں کے بعد زکوٰۃ دینے والے بھی بنے، اور زکوٰۃ دینے والے وہ جہاد میں بھی نکلے، اور کتنے علاقوں میں اللہ نے طائف والوں کو ذریعہ بنایا اسلام کے تک پہنچنے کا۔ تو بھائی مساجد، یہ مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف لانا، اس لیے 100% ملاقاتیں کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں سے بات کر، نقد جماعت نکالنے کی نیت کرنا اور مسجد کو اعمال سے آباد کرنا اور اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرنا، اس طرح بھائی ہم نے پھرنا ہے۔ نقد جماعت جو تیار ہو تو اس کو نکلنے والوں کی جیسی نیت اور محنت ہوگی، اللہ ان کی نیتوں اور عزم کو وجود عطا فرمائیں گے۔ یہ نکلنے والے بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے نیت کریں، نقد جماعتیں نکالنی ہیں، اور یہاں پر جو ہے جب اب مسجد میں بھی کام جمانا ہے اور ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے بھی مسجد میں ایک دن میں سارے کام ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک دن میں نہ ہو تو دوسرے دن جو ہے وہ وہاں ٹھہرا جائے، ورنہ تین دن ٹھہر کر تین دن میں اگر امید ہو کہ بھی ایک دن اور زیادہ کریں تو جماعت نکل جائے گی چھوٹا دن بھی، ورنہ پھر اگلی بستی میں چلے جائیں۔ تو اس طرح ہمارا گشتیں کرنا بھی ہو، مسجد میں تعلیم کرنا بھی ہو، چھ نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، اب ظہر کی نماز کے بعد بھی ایک اعلان ہو جائے، بھائیو اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، جماعت آئی ہوئی ہے، ابھی مختصر سی بات ہوگی، پھر ان کو ترغیب دی جائے۔ اور یہ پہلا تعارف ہے کہ جو ہے وہ اعلان کے ذریعے اپنی دعوت کو دینا، اس لیے اعلان کرنے والا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور بھائی اگر ترغیب دینے کے بعد گشتیں دوبارہ روانہ ہو جائیں، پھر اگر وقت ہو تو پھر دو دو ساتھیوں کے ذریعے ہمارے اپنے اعمال کا مذاکرہ کریں، کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ جو ہمارے اعمال کے آداب ہیں، عمومی گشت کیسے کرنا ہے، خصوصی گشت کے آداب کیا ہیں، خدمت کے آداب کیا ہیں، اور جو ہے جی بیان کے عمومی بیان کے آداب کیا ہیں، چھ نمبر کیا ہیں، ان کا تو اجتماعی مذاکرہ ہو۔ اور بھائی کھانے کے پینے کے اور جو سونے کے آداب، یہ دو دو ساتھی ہو کر، یا نماز کے آداب دو دو ساتھی ہو کر یہ بھی سیکھنا سکھانا کیا جائے۔ اب سب سے اہم ہمارا عمومی گشت ہے، وہ جب پھرے ہم لوگ دو دو کا گشت ہوا وہ بھی، اور اب ایک ایک جماعت کی صورت میں عمومی گشت کے لیے نکلنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے عصر کے بعد کا وقت، یہ عمومی گشت کا وقت وہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے کاموں سے اپنے گھروں میں آ جائیں مسجد کے آس پاس، تو اس کے لیے ایسا وقت مقرر کیا جائے، اس گشت کے لیے پہلے سے مشورہ ہو جائے، جی ہاں اعمال کے لیے مشورہ ہو، بیان کس کا ہو، متکلم کون بنے گا، اور جو ہے تشکیل میں کون ہوگا۔ تو گشت کے عمومی گشت کے لیے جماعت بنی جائے، پانچ چھ ساتھی ہوں، دو ساتھیوں کو مسجد میں یا ایک ساتھی کو ذکر کے لیے بٹھا دیا جائے، ایک دو کو استقبال میں لگا دیا جائے، اور باقی جماعت اللہ کے راستے میں جہاں بستی میں پھرے، پرانے ساتھیوں کو لے لیا جائے رہبر کے طور پر، ایک یا دو ساتھی لیکن جو رہبر ہو وہ بھی سنجیدہ ہو۔ یہ اللہ کا پیغام، کہتے جیسے باہر کے ماحول سے لا کر مسجد کے ماحول میں دعوت دیں تو ان کو وہ اثر انداز ہوگی، وہ بات کو قبول کریں گے، اور گشت میں اب ایک ماحول بنا کر جماعت ذکر کرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ایک سے مل رہی ہے، تو اس لیے جماعت جو ہے وہ عصر کے بعد جماعت کو بھیجا جائے، بڑے سنجیدہ ساتھی ہوں، متکلم ہیں جو بات کرے گا، بستی کا رہبر وہ ساتھیوں سے ملائے گا، ذمہ دار ساتھیوں کو جوڑ کر چلیں گے۔ اور مختصر سے آداب بیان، آج کل تو عصر مغرب میں وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو مختصر سے آداب بیان کر کے جماعت کی تشکیل کر دی جائے، اور جماعت اگر گھر ہیں تو ایک گھر پر ملاقات کریں، دکانیں ہیں تو دکانوں پر ملاقات کریں۔ اب جب یہ جماعت جائے دعا ہو جائے، خصوصی ملاقاتوں میں، انفرادی ملاقاتوں میں بھی نکلنے سے پہلے دعا، اور بھائی عمومی گشت میں بھی دعا، دعا کو بہت لازم پکڑیں، اور اگر آپ خصوصی ملاقاتوں میں دو رکعت نفل پڑھ سکتے ہوں، دعا مانگ سکتے ہوں، تو انفرادی دعا بھی مانگی جائے، اور پھر جہاں عمومی گشت میں اجتماعی دعا مانگ کر، اور باہر نکل کر دو تین ساتھی دعا مانگ کر چلیں، ایک ایک مسلمان سے ملیں، اور اس کو نقد مسجد میں لانے کی جو ہے ترغیب دیں، اور مسجد میں لے کر آئیں، اور بہت ہی زیادہ کوئی عذر ہو تو بتا دیں کہ جی مغرب کی نماز میں آ جائیں، اس طرح ہم نے گشت کرنا ہے۔ جب نماز میں اتنا وقت رہ جائے کہ ساتھی اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کر کے جو ہے مسجد جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، تو اتنا دیر پہلے بھائی گشت پورا ہو گیا، اب اتنا بڑا عمل تھا، تو حقیقی طور پر ندامت اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم واپس آ جائیں۔ اور بھائی مغرب کے بعد بیان ہو، بیان کے بعد کے لیے بھی اعلان ہو، اور جو ساتھی بیان کے لیے مقرر ہو وہ مضبوط ساتھی ہو، صحیح طرح بات کر سکتا ہو، اور بیان اتنی دیر کیا جائے جتنا مجمع میں استعداد ہے، اور پھر تشکیل کو بھی وقت دیا جائے۔ ہمارے سارے دن کی جو محنت، جیسی ہماری دن کی محنت ہوگی ویسے ہی پھر جو ہے شام کے بیان میں ہم اللہ کے رستے میں نکلنے کے لیے جماعت ملے گی۔ تشکیل والا کھڑا ہو جائے، وہ نام لکھے، بیان ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کہ جو سارے دن کی محنت اور بیان کی جو ہے نورانیت، اس سے جو دل متاثر ہوئے ہیں اس سے لوگ اپنا نام دیں گے، جب تھوڑا سا جمود دیکھیں تو پھر ساتھ ایک ساتھی اپنے دائیں بائیں والوں کو ترغیب دے، اور پھر جماعت تیار ہو جائے تو اس کو الگ کر کے رات ہی کو ان کے بسترے منگا لیے جائیں تاکہ صبح صبح اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے. تو بھائی کریں گے نا ایسا انشاءاللہ. اور بھائی www.dasqur'an.com